الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے. خداوند عالم اپنے بندوں کو ہر طرح کے بحران سے نجات دلانے کے لیے ایک نسخہ کیمیا پیش کر رہا ہے. انسان ہر طرف بحرانوں کے دلدل میں جو ہے غرق نظر آ رہا ہے. جتنا ان بحرانوں کے دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، اتنا ہی اور دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے. اللہ کریم ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے اس طرح سے تڑپتے رہیں اور انہیں وہ ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نہ بتائے. بحرانوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی خدا نے اس کا حل پیش کر دیا. اب یہ بندے کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے کریم خدا سے منہ موڑ کر کے ان لوگوں کی چوکھٹوں پر سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خود عاجز و ناتواں ہیں، جو خود ڈوب رہے ہیں، وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے. خدا بندے عالم رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو بحرانوں سے بچنا، کہ نہ تم خود بحران کو جنم دو اور نہ تم خود بحران کے اسیر بن سکو. اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، عباد الرحمان کی صف میں داخل ہو جاؤ. یعنی عبدیت کی منزل یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے اس کا خود کو مالک مت سمجھو. اپنی زندگی کے لیے تم خود اصول اور قانون نہ بناؤ. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اسے اس کی عطا سمجھو، اور جو راستہ اللہ نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اسی راستے پر گامزن ہو جاؤ. جس طرح سے اللہ رحمان ہے، تمام صفات میں سے صفت رحمان کو انتخاب کیا، یعنی اس کی رحمت دنیا میں عام ہے، سب کے لیے ہے. جو اس کے فرما بردار ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی رحمت انہیں بھی شامل کیے ہوئے ہے. جو مومن ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے، سب کے لیے محبت کا جذبہ ہے، جو محبت کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے. لہذا وہ افراد جو بحرانوں سے بچنا چاہتے ہیں، نہ بحرانوں کو جو ہے جنم دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی خدا کی صفت کا جو ہے مظہر اور آئینہ دار بن جائیں، ان کے دلوں میں بھی سب کے لیے محبت ہو. کیسے پتا چلے کہ اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، کیسے پتا چلے؟ ان کے اندر بھی وہی صفت رحمانیت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک پائی جاتی ہے کم از کم، کہ یہ بھی اللہ کے تمام بندوں سے محبت رکھتے ہیں، سب سے عشق رکھتے ہیں، انہیں کسی سے نفرت نہیں ہے. کس طرح سے پتا چلے؟ اسے خدا بند عالم چند صفات بیان کر رہا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا نمونہ بن کے چلتے ہیں، مرقعے تواضع اور انکساری ہوتے ہیں، ان کے ہاں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. دوسری صفت جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی انہیں دوسروں کی طرف سے، نادانوں کی طرف سے جو اپنے نہ خلقت کے مقصد سے آشنا ہیں، نہ اپنے خالق سے آشنا ہیں، نہ خالق کی تعلیمات سے آشنا ہیں، جاہل سے مراد جو قرآن یہاں کہتا ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہیں ممکن ہے کہ لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے، ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہے مگر جاہل ہیں، یعنی نہ اپنے جو ہے مقصد تخلیق سے آشنا ہیں، نہ اپنے خالق سے آشنا ہیں، نہ خالق نے ان کی دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان سے آشنا ہیں. اصل علم تو یہی علم ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب ایسے جاہل جو ان چیزوں سے نہ آشنا ہیں، وہ جب ان سے تعرف کرتے ہیں، خاطبهم سے مراد سے بات کرنا نہیں ہے، یہ جاہل سے بات نہیں کرتے ہیں. خاطبهم الجاہلون یعنی جاہل جب ان سے تعرف کرتے ہیں، جب انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جب ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، تھپتیاں کستے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں ان کو، تو ان کے اس برے برتاؤ کے جواب میں وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے. برائی کا جواب یہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا کیا حکم ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. اگر تمہارے ساتھ کوئی جو ہے برائی کرتا ہے، تو اسلام کا نعرہ یہ ہے کہ برائی کا جواب تم اچھائی سے دو. تمہیں برائی کر، تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے وہ بندے جو بحرانوں پر قابو پا سکتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب جاہل ان سے تعرض کرتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں، تو وہ قالو سلاما، سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. دیکھیے دنیا میں جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تقریباً وہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا رابطہ پڑ سکتا ہے، پالا پڑ سکتا ہے ہمارا. کچھ افراد تو وہ ہیں جو حق کے طالب ہیں، طالب حق بھی ہیں، اور حق تک پہنچ بھی گئے ہیں. کچھ افراد وہ ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسے افراد سے جب ہمارا پالا پڑتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے واضح ہے، معلوم ہے. کچھ وہ ہیں جو جاہل قاصر ہیں، نہ آگاہ ہیں، نادان ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، انہیں کوئی سمجھانے والا ہی نہ ملا، یہ جو ہے بتانے والا ہی نہیں ملا، یا بتانے والے تو موجود تھے مگر سیکھنے کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی، متوجہ ہی نہیں ہیں کہ فلاں کام جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کہ اس کو جا کر کے کسی سے پوچھ لیتے، کسی سے اس کے بارے میں آگاہی لے لیتے. انہیں جاہل قاصر کہا جاتا ہے، جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر جانتے نہیں ہیں کہ فلاں سے کس طرح سے بات کرنا ہے. اگر انہیں کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کے پیغام کو ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے، کب ماننا چاہیے، کب ٹھکرا دینا چاہیے، ان اس بات کی تمیز نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. تیسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہے جاہل مقصر ہیں، جان تو سکتے ہیں، توجہ ہے بھی، سستی کرتے ہیں، کاہلی، ہمیں چھوڑو کیا رکھا ہے ان باتوں میں، جیسے اسے کہیے کہ آپ یہ اخلاقی اقدار ہیں، یہ جو ہے مکارم اخلاق ہیں، یہ محاسن اخلاق ہیں، ان کو آپ سیکھ لیجئے، سکھانے والا بھی موجود ہے، سکھانے والا بھی موجود ہے، سکھانے والا توجہ بھی دلا رہا ہے، حاضر بھی ہے، لیکن وہ اپنی کاہلی میں، سستی میں، دنیا پرستی میں، عیش و آرام میں غرق رہنے کی وجہ سے اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، سیکھا ہی نہیں، سیکھ سکتے تھے نہیں سیکھا۔ پہلا گروہ وہ تھا جاہل قاصر ہیں، یعنی سیکھنے کا ان کے لیے امکان نہیں تھا۔ جب توجہ ہوگی تبھی تو سیکھیں گے، جب سکھانے والا ہوگا تبھی تو سیکھیں گے، نہ سکھانے والا موجود ہے نہ ان کی توجہ ہے۔ لیکن تیسرا گروپ جو ہے، جاہل تو ہے، نادان تو ہے، ناواقف تو ہے، مگر یہ جاہل قاصر نہیں ہے، مقصر ہے، سیکھ سکتا تھا، توجہ بھی دلائی گئی، سکھانے والے بھی موجود تھے، پھر بھی نہ سیکھا نہ جانا۔ چوتھا گروپ وہ ہے، جانتے تو سب کچھ ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، ماننے کو تیار نہیں، انہیں معلوم ہے کہ محاسن اخلاق کیا ہیں، مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں، لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اگر کوئی ان کو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو کس طرح سے قبول کرنا چاہیے، کس طرح سے ٹھکرانا چاہیے، سب کچھ جاننے کے باوجود حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جاننے کے باوجود بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں، جاننے کے باوجود جملے کستے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں۔ یہ چار قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، ہمارا برتاؤ چاروں کے ساتھ یکساں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ انبیاء اور پیغمبر جو خدا کی طرف سے آئے تھے ان کا برتاؤ چاروں کے ساتھ یکساں تھا۔ جو افراد حق کو پہچاننا بھی چاہتے تھے، حق کو پہچان بھی چکے تھے، یقیناً معلوم ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ستائیں گے نہیں، اذیت نہیں دیں گے، تکلیفیں ہمیں نہیں پہنچائیں گے، حق کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے، اور ان کے ساتھ ہمیں کوئی خاص یہ جو ہے مشکل بھی پیش نہیں آتی ہے۔ مشکل ان تین گروپوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ پہلا گروپ جو جاہل قاصر ہے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کا کہنا یہ ہے، پیار سے، محبت سے، میٹھے لہجے میں، نرم انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں، اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ اگر اس نے نادانی میں کوئی جسارت کر دی ہے، گستاخی کر دی ہے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کریں، مقابلہ آرائی کے اوپر نہ اتارائیں، اس کو توہین نہ کریں، اس کی تضحیک نہ کریں اس کی، بلکہ اسے محبت اور پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا گروہ جو تھا جاہل مقصر کے اندر سمجھنے کی تحریک پیدا کریں، اسے شوق دلائیں، اس کو سمجھانے والے تو موجود ہیں، اسے توجہ بھی ہے، لیکن کاہلی کی بنا پر، سستی کی بنا پر کون اپنا وقت صرف کرے اس کو سیکھنے میں؟ ارے اتنا وقت کون لگائے؟ جتنی دیر کے اندر ہم جا کر کے ایک گھنٹہ مجلس میں بیٹھیں گے، دو گھنٹہ مجلس میں بیٹھیں گے، چار باتیں سیکھیں گے، اوور ٹائم کر لیں گے تو اتنا $100 کما لیں گے، اس سے بہتر نہیں کہ وہاں جا کے ڈالر کمائیں۔ اسے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ ڈالر تمہارے کئی دن کام آئے گا، یہ ڈالر، یہ دولت، یہ پیسے تمہارے کئی دن کام آئے گا، چار دن کی تمہاری زندگی ہے، اصلی زندگی کے لیے جو کمائی کرنا ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ اسے بھی پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اب بچتا ہے وہ آخری گروپ، چوتھا گروپ، جو جانتے تو ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہیں، حق کو پہچان تو لیا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی پیغمبر کو اسی طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ قرآن مجید اور ائمہ طاہرین اور انبیاء کی تعلیمات اور ان کی سیرت یہی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے بردباری کا برتاؤ، حلم کا برتاؤ پہلے مرحلے میں، لیکن اگر نہ مانے، ضد پہ اتر آئے، تو پھر اس کے بعد سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے، پھر سختی کا برتاؤ ہے، پھر عذاب کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس چوتھے گروہ میں جو ہے فرعون سب سے اچھی مثال ہے۔ فرعون کے پاس جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو خدا بھیجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس اس کی ہدایت کے لیے۔ کون ہے فرعون؟ سرکش ہو گیا ہے، جانتا سب کچھ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اذهبا الى فرعون وقولا له قولا لینا، اسے نرم گفتگو کرنا، شیریں انداز میں اس سے گفتگو کرنا، نرم لہجے میں اس سے گفتگو کرنا۔ یہی نہیں کہ اس کو جاتے ہی جو ہے ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دو، شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے اتنا سب کچھ نوازا، اتنا سب کچھ دیا، بے شرم کہیں تھا اور اسی خدا کے مقابلے میں آ گیا؟ اس طرح سے بات نہیں کرنا ہے. ہاں، سمجھانے کے بعد، بجھانے کے بعد، دلیلیں دینے کے بعد، معجزہ دکھانے کے بعد بھی اگر ماننے کو تیار نہ ہوا تو گوش مالی کی باری آئے گی. کل میں نے اشارہ کیا تھا نا جناب موسیٰ کے سلسلے میں، جناب موسیٰ نے پہلے سمجھایا، معجزے پیش کیے، مگر وہ ہر دھرمی سے کام لیتے رہے. صاف صاف کہتے تھے ما نحنو لکا بمومنین، موسیٰ تم کتنے ہی معجزے دکھا دو، مہما قالو مہما تاتینا منہو بے آیتن، کتنی ہی دلیلیں پیش کرو، کتنا ہی معجزہ دکھاؤ، کتنی ہی نشانیاں اللہ کی طرف سے پیش کرو، ما نحنو لکا بمومنین، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. جب یہ مرحلہ آ گیا، اب یہاں کے اوپر گوش مالی شروع ہوئی نا. عرض کیا تھا کہ وہ آخری سزا دریائے نیل میں جو ہے غرق کرنے سے پہلے پانچ تھپڑ لگائے گئے تھے. پہلا تھپڑ لگایا گیا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہے سیلاب آ گیا. سیلاب کے بعد پھر جب معافی مانگنے کے لیے آئے، موسیٰ نے پھر اس کو ٹلوا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹڈیاں آ گئیں. ٹڈیوں کے بعد جوں کا عذاب آیا. جوں کے بعد یہ جو ہے میڈھک کا عذاب آیا. میڈھک کے بعد خون کا عذاب آیا. بار بار کے باوجود جب نہ مانا تو آخری مرحلہ تھا کہ دریائے نیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا. تو جو برتاؤ سکھا رہا ہے قرآن ہمیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بات کریں، کن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے؟ مومنوں سے برتاؤ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بھائیوں سے برتاؤ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان سے برتاؤ کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، جو ہمارے ہم دین نہیں ہیں، جو ہمارے ہم پیشہ نہیں ہیں، جو ہمارے ہم خیال نہیں ہیں. ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے. مومن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کی بات نہیں ہو رہی. جب غیروں سے ایسے برتاؤ کی بات ہو رہی ہے تو پھر اپنوں سے کیسا برتاؤ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسلام کا بنیادی قانون جو ہے، اصل اولی یہ ہے کہ ہم کو آپسی برتاؤ میں حلم اور بردباری سے کام لینا چاہیے. غصے میں آ کر کے آپے سے باہر ہو جانا اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام کے پیرو ہیں، اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اگر اہل بیت کے شیدائی اپنے کو کہتے ہیں، تو یہ سب ثبوت ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم اپنوں سے نہ لڑیں گے، غیروں سے بھی نہ لڑیں گے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ جاہل سے مراد محبان اہل بیت نہیں ہیں، یہ جاہل سے مراد شیعہ نہیں ہیں، یہ جاہل سے مراد اداداران اب عبداللہ الحسین نہیں ہیں. جاہل سے مراد وہ افراد ہیں، ان کے ساتھ بھی جب وہ تعرض کریں تو ان کے ساتھ بھی تم حلم اور بردباری کا دامن مت چھوڑنا. لیکن افسوس، دوسروں کو تو چھوڑ دیے، ہم آپسی میں دست غریبا ہیں، ہم آپسی میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ذرا ذرا سے فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. بہرحال ہیں سب عاشق حسین، ہیں سب عزادار. وہ عزاداری کسی اور طرح سے کرنا چاہتے ہیں، ہم عزاداری کسی اور طرح سے کر رہے ہیں. تو اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ جنگ کرنے کی کون سی بات ہے؟ جدال کرنے کی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. آپ اپنے دلائل پیش کیجیے، وہ اپنے دلائل پیش کریں. دلائل سمجھ میں آ جائیں مان لیجئے، نہیں سمجھ میں آئے نہ مانیے، اپنے اپنے طور پر. جب ہم دوسروں کے ساتھ، ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے، تو پہلی اصل کیا بنی؟ حلم، یہ جو ہے بردباری، تحمل، آپے سے باہر نہ ہو جانا اسلام سکھاتا ہے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن مجید میں دو آیتیں اور ہیں اسی سلسلے کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطاب ہے خدا کا، خذ العاف وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. تین لفظوں کی آیت ہے کل. خذ العاف وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. خطاب پیغمبر سے ہے. پیغمبر عف کو اپنائیے. عف کے عربی زبان میں چار معنی ہیں، چار معنی عربی زبان میں ہو سکتے ہیں عف کے. ایک عف سے مراد ہے اضافی چیز، ایکسٹرا چیز ہے، جو بھی چیز. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے جو ہماری یہ جو ہے ضرورت کا سامان نہیں ہے، ضرورت سے علاوہ ہے. گئے تھے نہیں معلوم فلاں جگہ مارکیٹ میں، یہ جو ہے سیل لگی ہوئی تھی، اٹھا لائے، یہ سارا پہننا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے الماری کے اندر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کلوزٹ جو ہے بھرا ہوا ہے کپڑوں سے، کب کا لیا تھا؟ 4-5 سال پہلے لیا تھا، اس کو سیل لگا تھا خرید لیا تھا، اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے، اس کو عربی زبان میں آف کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں عرض کر چکا تھا یہاں پر ایک مرتبہ کہ جب پیغمبر سے سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون، پیغمبر آپ سے پوچھتے ہم انفاق کیا کریں، قل العف، جو ایکسٹرا ہے وہ دے دو، گھر میں رکھنے کے بجائے۔ بہت سارے حاجت مند ہیں جن کے بدن پہ جو ہے لباس ہی نہیں ہے، ایک لباس بھی ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے یہاں جو ہے پوری جو ہے وہ یہ جو ہے دکان کھلی ہوئی ہے کپڑوں کے گھر کے اندر، ایکسٹرا چیزیں جو ہیں نہیں، جو آپ کی اپنی چیزیں اس کو دینے کے بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوٹ ہے سردی جب کبھی پڑے گی ہوسٹل میں تو پہن لیں گے، فلاں چیز ہے چلو وقت ضرورت کام آئے گی، لیکن جو چیزیں آپ کے پاس اضافی ہیں ایکسٹرا ہیں تو آف اضافی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آف یہ جو ہے میانہ روی کے معنی میں آتا ہے، میانہ ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے، اور ایک کیا ہے؟ میانہ روی۔ اسلام نہ افراد کا قائل ہے نہ تفرید کا قائل ہے، بلکہ اسلام یہ جو ہے میانہ روی کا قائل ہے۔ حدیث ہے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی، مولا فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطا، تم جاہل کو یا افراد کرتے ہوئے پاؤ گے یا تفرید کرتے ہوئے پاؤ گے، یا اسلم عبادت کے قریب ہی نہیں جائیں گے، دو رکعت نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں، ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جب عبادت کی فصل آئے گی پھر ان کی تو نہ کاروبار ہے، نہ جاب ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان کے حقوق، کچھ نہیں، اب یہ جو ہے مصلے سے اٹھنے ہی کو تیار نہیں ہے، خانقاہ میں جا کے گوشے میں بیٹھ کے اللہ 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 کے نعرے ہی لگ رہے ہیں۔ اسلام میں نہ یہ صحیح ہے نہ اسلام میں وہ صحیح ہے، بلکہ اسلام کا نعرہ یہ ہے کہ زندگی کے اوقات کو چار حصوں میں بانٹ لو۔ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی کو چار حصوں میں بانٹو، پتہ چار حصے چھ چھ گھنٹے کے بانٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ چھ گھنٹہ چھ گھنٹہ چھ گھنٹہ، کہنا یہ ہے کہ زندگی کا 24 گھنٹہ ایک چیز میں نہ گزرے۔ اب حسب ضرورت کہیں کسی کو 8 گھنٹہ دیا، کسی کو 10 گھنٹہ دیا، کسی کو 4 دیا، کسی کو 2 گھنٹہ دیا، لیکن بہرحال زندگی میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ چار حصوں میں زندگی کو بانٹ لو۔ پہلا حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کاروبار چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، بس صرف اور صرف اور صرف جو ہیں عبادت میں لگے رہیں، سینٹر ہی کی خدمت کرتے رہیں، آئی سی سے باہر ہی نہیں جائیں گے، بیوی کا کیا حال ہے، بچے کا کیا حال ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، نہیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے، گھسے تو آئی سی میں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، نہیں پہلے آپ جائیے اپنی جاب کو دیکھیے، اپنے کاروبار کو دیکھیے، کچھ وہ ہیں جو کاروبار میں ایسا غرق ہوئے کہ نہ ان کو مرکز سے مطلب ہے نہ سینٹر سے مطلب ہے، نہ بھائی آپ کہاں ہیں، ارے کیا کرے وقت نہیں ملتا۔ نہیں، ایک حصہ زندگی کا ایک حصہ آپ کاروبار کے لیے وقف کر دیں۔ دوسرا حصہ جو لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں ان لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے۔ آج لوگوں کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں مل گیا ہے، نہیں ملتا، یہ جو ہے موبائل جب سے آ گیا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا آفس میں جائیں گے تو کام کریں، گھر آ گئے جب تک دکان پہ ہیں تب تک کام ہے، گھر آ گئے اب تو دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کھایا کیا ہم نے، کیا گھر میں پکا تھا۔ بیچاری خاتون خانہ نے محنت کر کے بڑے اس سے جو ہے کھانا تیار کیا کہ ہمارے شوہر کو یہ کھانا بہت پسند ہے، اب شوہر کھا گیا پتہ ہی نہیں چلا کھایا کیا تھا، ان سے کیسا پکا تھا کیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ حلال لذتوں سے استفادے کے لیے۔ حلال لذتوں میں ساری چیزیں شامل ہوئی، جو چیزیں حرام چیزوں کو تو منع کر دیا ہے، لیکن جو حلال لذتیں ہیں سیر و تفریح اسی کے اندر آ جاتا ہے، شادابی ہے جسم و روح کے لیے، سیر و تفریح بھی ایک لازمی چیز ہے۔ تو بہرحال ایک حصہ حلال لذتوں سے استفادے کے لیے، تیسرا حصہ خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے ان کو نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، اگر کبھی مارے کپڑے نماز پڑھ بھی لیا سورج دیکھا بالکل ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے ڈوبتے جلدی جلدی وہ کلرس کیا تھا نا وہ کوے والی نماز پڑھ لیا، کوے والی، یا صبح کو جب بالکل سورج نکلنے پہ آ گیا۔ ایک صاحب لے آ رہے تھے ہم کسی ہوسٹل میں صبح سویرے کہیں جا رہا تھا میں، تو بالکل جب وہ سورج نکلنے ہی والا تھا، سرخی چھا چکی تھی، کہنے مولانا ابھی نماز کا وقت ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک حصہ معین کر دیا جائے کاہے کے لیے؟ خدا سے راز و نیاز کے لیے. چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کے لیے جو ہمیں ہماری کمیوں سے آشنا کر سکیں. دیکھیے آپ کتنے ہی قابل ہو جائیں، کتنے ہی بڑے علامہ بن جائیں، آیت اللہ العظمیٰ بھی اگر بن جائیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خود سے نہیں دکھتی ہیں، دکھانے والا جب تک کوئی نہ ہو. ہمارا ہاتھ گندا ہے، میں دیکھ لوں گا میرا ہاتھ گندا ہے، میرا کپڑا گندا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں میرا کپڑا گندا ہے، لیکن میرا چہرہ اگر گندا ہے، میں کتنا ہی قابل ہوں، کتنا ہی بڑا علامہ بن جاؤں، لیکن اپنے چہرے کی، چہرہ جو ہمارے پاس ہی ہے بالکل اور آنکھ سے بہت قریب، دور والے کو دیکھ بھی لیا، جو آنکھ سے بالکل قریب ہے، اپنے چہرے پہ لگی ہوئی کثافت کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کوئی آئینہ سامنے نہ ہو. جب تک کوئی آئینہ سامنے نہ ہو اس وقت تک چہرے پر لگی ہوئی کثافت نظر نہیں آتی ہے. چہرے کی گندگی کو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے، جیسے جسم کی گندگی کے لیے آئینہ چاہیے، ویسے ہی کچھ روح کی بھی یہ جو ہے گندگیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے، اور اسلام نے وہ آئینہ فراہم کر دیا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، المومن مرأة المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، بڑی اچھی تعبیر ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے. آئینہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا ہے آئینہ کسی سے؟ بادشاہ آگے کھڑے ہو گئے، صدام آگے کھڑا ہو گیا، ہوا کرے ظالم اپنے یہاں کا، حجاج بن یوسف آگے کھڑا ہو گیا، ہٹلر آگے کھڑا ہو گیا، نہ کسی کی دولت کا خیال کرتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے علم کا لحاظ کرتا ہے. کتنا ہی بڑا علامہ آ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اگر چہرے پہ کوئی گندگی ہے فوراً کہہ دے گا، جھجکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے. اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اس میں نمک مرچ نہیں لگاتا آئینہ، جتنی گندگی ہے اتنا ہی بتائے گا. اور تیسرا کام آئینہ کرتا ہے، صرف خامیاں نہیں بتاتا، اچھائیاں بھی بتاتا ہے، اچھائیاں بھی بتاتا ہے. چوتھا کام، شور نہیں کرتا آئینہ، چپکے سے بتا دیتا ہے آئینہ. المومن مرأة المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. جب بھی اس کے سامنے آئے ایک مومن دیکھے گا، پہلی بات لحاظ نہیں کرے گا، ارے چھوڑو ہم سے کیا مطلب یار، ان کو کہنے کو کہیں، ان کو یہ بات اگر ہماری یہ جو ہے ناگوار لگ گئی تو کیا ہوگا، برا مان گئے تو کیا ہوگا، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں ہم سے مطلب ہے، چپ نہیں رہیں گے ہم، ہم آئینہ ہیں، بتائیں گے ضرور، البتہ بتائیں گے تو چپکے سے بتائیں گے، سب کے سامنے نہیں، ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. ہوتا ہے نا، اما بڈھے ہو گئے ہو، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، ابھی تک تم ایسا کام کر رہے ہو، اب تو چھوڑ دو. یہ کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے. ہم مومن پہلے تعریف کرتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتا ہے، بعد میں کمیوں کو بتائے گا. آپ دیکھیے جب اصلا انسان کی یہ جو ہے طبیعت میں چیز شامل ہے، فطرت میں شامل، میں مجلس پڑھ کے اتروں، آپ اترتے ہی ساتھ کہنے لگے یہ کیا آپ نے پڑھا، یہ غلط پڑھا، یہ غلط پڑھا، یہ غلط پڑھا، تو پہلے ہی آپ کے بارے میں رائے تو قائم ہو گئی. لیکن ہم اترا، اترنے کے بعد آپ نے پہلے تعریف کیا، ہاں یا کہنا، اس کے بعد اور ذرا سا یہ جو جملہ آپ نے کہا تھا، یہ آیت جو پڑھی تھی شاید اس سے کچھ ربط اس کا نہیں تھا، ہاں فرق ہو جاتا ہے نا. یہاں کے پر ہاں ہاں شکریہ آپ کا، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یاد دلا دیا، ہمیں تمہاری توجہ نہیں تھی. اسلام کہتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، چپکے سے کہے گا، ڈرے بغیر کہے گا، جھجھک بھی نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا، اور برائیاں بھی بتائے گا، اچھائیاں بھی بتائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ ایک حصہ زندگی کا اس کے لیے مقرر کرو. دیکھیں ممکن ہے کہ اگر ہمارا پہلا قدم بھٹک گیا، ذرا سا منحرف ہوئے، فوراً اگر کوئی توجہ دلا دینا، راہ راست پہ آ جائیں گے، پٹری پر آ جائیں گے. لیکن اگر کسی نے بتایا ہی نہیں، ہوتے 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 اتنا منحرف ہو جائیں گے کہ امام حسین بھی آ کے کہیں تو نہیں مانیں گے. نہیں نہ مانا کربلا میں، نہیں نہ مانا، کتنا سمجھایا تھا امام حسین نے، کم سمجھایا تھا، بتاتے رہے، ہزار طریقے سے بتایا. یہ اتنا دور ہو چکے تھے راہ حق سے. دور ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی سنبھال لے آپ کو تو راہ راست پہ آنا آسان ہو جاتا ہے. وقت نکالیں، یہ نہیں کہیں کاروبار سے، اتنے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چار پیسہ کم کمائیں گے اور دنیا بہرحال گزر جائے گی، لیکن وہ جو ہماری اصلی جگہ ہے، اصلی مکان جو ہے، اصلی گھر جو ہے، وہاں تو پریشانی نہیں ہونی، جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. یہاں کی بلائیں مختصر ہیں، لیکن قیامت کی بلائیں، وہ ہوا مولا جو ہے دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں، وہ ہوا بلاؤن تطول مدتو ویدوم بقاؤ ولا یخفف عن اہلہ، ہے نا دعائے کمیل میں، کہ آخرت کی بلائیں اس کی مدت بڑی طولانی ہے، طولانی، یدوم بقاؤ ہمیشہ باقی رہے گی. دنیا کی بلائیں کتنے سال کی، 100 سال کی، ختم، ایک دن تو ختم ہو جائے گی نا. کمائیں، ضرور کمائیں، خوب کمائیں، اتنا نہ کمائیں کہ وہاں خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا آباد آخرت جو ہے ویران ہو گئی. چار حصوں میں اپنی زندگی کو ہمیں جو ہے وہ تقسیم کر لینا ہے. تو اسلام نہ افراد سکھاتا ہے نہ تفرید. عبادت کے میں غرق ہو گئے تو عبادت ہی عبادت، کاروبار سے مطلب نہیں، کاروبار میں چلے گئے تو کاروبار ہی کاروبار، عبادت سے مطلب نہیں، سینٹر میں آ کے بیٹھ گئے تو سینٹر ہی سینٹر، جاب سے واسطہ نہیں، جاب پہ چلے گئے سینٹر سے واسطہ نہیں، وہاں سے بھی تعلق رکھنا ہے، یہاں سے بھی تعلق رکھنا ہے. تو اف کا ایک معنی کیا ہے، میانہ روی. ایک معنی کیا تھا، اضافی چیزوں کا ہونا. ایک معنی اف کا ہے معاف کر دینا، بخش دینا کسی کو. ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اس کو ہم نے یہ جو ہے معاف کر دیا. کسی نے ہماری توہین کی، ہم نے اس کو معاف کر دیا. ہمارا حق چھین لیا، اس کو معاف کر دیا. ظلم اس نے ہمارے اوپر کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو ایک معنی عف کا بخشش ہے، معاف کر دینے کے معنی میں ہے. چوتھا معنی ہے سختی کرنے کے معنی میں، سختی نہ کرنا. پیغمبر سے کہا تھا خذ العف، پیغمبر آپ آف کو اپنائیں، شیوا آپ کا آف ہونا چاہیے. ممکن ہے یہاں پر چاروں معنی مراد ہوں، یعنی پیغمبر جو آپ کے اضافی چیزیں ہیں اسے راہ خدا میں دے دیجیے. پیغمبر آپ کی زندگی یہ جو ہے میانہ روی کی زندگی ہونا چاہیے. لہذا پیغمبر کی زندگی میں اضافی چیز کبھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں تو اسار کا مرحلہ تھا، انفاق سے کہیں گزرا ہوا مرحلہ تھا. پیغمبر کی زندگی میں ہمیشہ یہ جو ہے میانہ روی تھی. حضور ممبر پر ہیں، آخرت کے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولو گے تو یہ عذاب ہوگا، دھوکہ دو گے تو یہ عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہے بھی، پر قیامت کا عذاب تو بہت سخت ہے نا. مولا کائنات کی دعائیں کو میرے جملے دیکھ لیجئے، وہاں کیا کیا ہیں، سخت عذاب ہے. کچھ اصحاب ہوتے جو عذاب کی خبر سن کے ڈر گئے، افراط والا ڈر، افراط والا ڈر، میانہ روی کا ڈر نہیں، افراط والا ڈر ان کا. میاں دیکھو، جب ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر جھوٹ کیا بولیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ شہر چھوڑ کر کے شہرہ میں چلے جائیں، کسی کے پاس نہ رہیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ یہ سارے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا ہمیں، نہ کس نہ رہیں گے یہاں پر، نہ بال بچوں کا یہ جو ہے جھنجھٹ ہوگا، نہ کمانے کا مسئلہ ہوگا. جب جاب ہی نہ کریں گے، کاروبار ہی نہ کریں گے، تو کاہے کا دھوکہ، کاہے کا فریب، کاہے کے چھل، کاہے کی کپٹ. تو انہوں تیار کر لیا، آج کے بعد سے ہم سماج میں رہیں گے ہی نہیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے ہی نہیں، لوگوں سے بات کریں گے نہیں، اچھا کھانا کھائیں گے نہیں. پیغمبر کو خبر مل گئی کہ ہمارے اصحاب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پیغمبر کو بڑا غصہ آیا، پیغمبر غصہ بہت کم آتا تھا، اتنا غصہ آیا کہ فوراً کھڑے ہو گئے جانے کے لیے جو ہے مسجد. یہ ابا ہے نا، یہ ابا دوش کے اوپر ہوتی ہے، ابھی میری ابا نیچے گر گئی ہے، جب میں اتروں گا کیا کروں گا، پہلے ابا کو ٹھیک کروں گا تب نیچے اترتا ہوں، یہ ہوتا ہے تب آگے بڑھتا ہوں. پیغمبر نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اپنی ابا کو ٹھیک کر لیں، زمین پر ابا خط دیتی جا رہی تھی. پیغمبر مسجد میں پہنچے، الصلاۃ و جامعہ کا اعلان کیا، لوگ مسجد میں آئے، نا وقت کیوں بلایا گیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بعد اصحاب نے زندگی کے بارے میں یہ رویہ اپنا رکھا ہے، میں جو تمہارا نبی ہوں میں ایسا نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا دن بھر روزے رکھیں گے، کھانا ہی نہیں کھائیں گے. میں ایسا نہیں کرتا، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں. میری یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ازواج بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی میں ادا کرتا ہوں، اسی سماج میں رہتا ہوں. میری سیرت، میری سنت یہ نہیں ہے کہ تم معاشرے کو ترک کر دو، سماج کو ترک کر دو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سیرت سے، ہمارے طریقہ کار سے اعراض کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو پیغمبر کو خطاب ہوتا خذ العاف، اے رسول آپ کے گھر میں اضافی چیز کچھ نہیں ہونا چاہیے، اے رسول آپ بیانہ روی کو اختیار کریں، اے رسول آپ عفو و بخشش کو اپنا شیوا بنائیں. اگر کوئی جسارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آپ حلم سے کام لیں، یہ جو ہے بردباری سے کام لیں لوگوں کے ساتھ، سختی سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے حبیب عفو کو اپنائیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. وَأْعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وہ افراد چاہے وہ جاہل قاصر ہوں، چاہے جاہل یہ جو ہے مقصر ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ ان سے اعراض کریں. جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایک تو ہوا مگر معاف کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. شاعر کہتا ہے کہ مررت علی اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو مجھے گالی دے رہے تھے. مررت علی قوم یسبنی، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو مجھے گالی دے رہے تھے. مضیت ثم، میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا. قلت یہ کہتے ہوئے، لا یعنی نہیں، یہ شاید کسی اور کو گالی دے رہے ہیں، یہ شاید ہمیں گالی نہیں دے رہے ہیں. وارد الجاہلین، ارے ہاں کیا کہا، ابھی پوری بات سنے میں کچھ لگا کہ کچھ کہا ہے انہوں نے، فوراً ٹھہر گئے. کیا کہا تم نے ہمیں، ہمت ہے پھر سے کہہ کے بتاؤ، یہی ہوتا ہے نا. نہیں ہم سے بھی نہیں کہا، کسی صاحب نے آ کے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، آپ ایسے باہر. آج ہمارے یہاں جھگڑوں کے اکثر بنیاد یہی تو ہے نا، چاہے گھر کے جھگڑے ہوں، چاہے باہر کے جھگڑے ہوں، گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے دوسروں سے بھی اس طرح سے بات کرو، یا بیوی میاں اور بیوی بھی اس طرح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ یہ ان کے یہاں حلم ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، نہ ان کے یہاں نہلے بے دہلا، ایک کے بعد ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو ہر کوئی تیار نظر آ رہا ہے. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اگر بحران سے بچنا چاہتے ہو، یہ بحران نہ آئے. اگر بحران سماج کس سے بنتا، افراد سے بنتا ہے نا، سماج کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہی ہم آپ مل کر کے سماج تشکیل دیتے ہیں. اگر ہم آپ سدھر گئے، سماج سدھر جائے گا. بہت سے لوگوں کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا سماج بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے. بھائی دکھ کرنے کے بجائے دیکھو کہ تم کدھر جا رہے ہو. دوسروں کو سنبھالنا تو اتنا آسان نہیں ہے، اگرچہ وہاں ہماری ذمہ داری ہے، انہیں بھی سدھارنا ہے، انہیں بھی سنبھالنا ہے، لیکن دوسروں کو سنبھالنا مشکل ہے. اپنے کو سنبھالنا تو آسان ہے نا، کم سے کم اپنی ذات سے شروع کر دو تو انشاءاللہ سماج خود بخود سدھر جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. قرآن کا اذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے، چاہے وہ لغو بات ہو، چاہے وہ لغو آدمی ہو. بعض ہوتے ہیں نا، بےہودہ شخص ہے یا بےہودہ بات ہے، چاہے بےہودہ بات ہو یا بےہودہ شخص کو جب وہاں سے یہ گزرتے ہیں، ان کے سامنے منظر پیش آتا ہے تو مرو کراما، یہ جو ہے لڑنے جھگڑنے کے بجائے یہ جو ہے آپ بزرگواری کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ اگر حدیثوں میں اگر دیکھیں گے کہ حلم اور بردباری، تحمل، برداشت، آپے سے باہر نہ ہو جانا، اس کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اعقل الناس، اعقل الناس اشدهم مدارۃ للناس، سب سے زیادہ عقل مند انسان معلوم ہے کون ہے؟ جس میں سب سے زیادہ قوت تحمل اور برداشت پائی جا سکے. علم جس کے یہاں پائے، جس کے یہاں جتنا زیادہ علم ہے، جتنا زیادہ علم ہے یہ جو ہے بردباری ہے، اتنے ہی زیادہ وہ اس کے پاس عقل ہے. دیکھیے علم سے زیادہ عقل کی قیمت ہے، کیونکہ اگر علم ہے اور عقل نہیں ہے تو بیکار ہے یہ علم. ایک زمانہ تھا جب ایران میں اوائل انقلاب تھا، جب یہ جو ہے بنی صدر صدر تھے، اور یہ جو ہے رجائی شہید جو تھے یہ تھے وزیر اعظم صدر میں، اور یہ جو ہے وزیر اعظم میں بالکل پٹ نہیں رہی تھی. صدر ہمیشہ جو ہے وزیر اعظم پر حملے کرتے تھے، ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو پی ایچ ڈی ہیں، اور وزیر اعظم بیچارے یہ جو ہے ڈگری کے لحاظ سے جو ہے بی اے صرف تھے. تو بار بار ان کو تانا دینا، یہ کرنا وہ کرنا. ایک دفعہ امام خمینی نے تقریر کے دوران کہا کہ رجائی کی عقل اس کے علم سے زیادہ ہے، رجائی کی عقل اس کے علم سے زیادہ ہے. تو جو قیمت ہے وہ ڈگری کی قیمت نہیں ہے، ڈگری اپنی جہاں محترم ہے، خدا نخواستہ ڈگری کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ڈگری اگر بغیر عقل کی ہے، ڈگری کے ساتھ اگر عقل موجود نہ ہو، ہر چیز کے ساتھ اسلام میں بنیاد ہی عقل پر ہے، عقل پر. البتہ عقل ہو، ہوائے نفس نہیں. بعض دفعہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ جو ہے خلط کر دیتے ہیں باتوں کو، ہوائے نفس کو عقل کہہ دیتے ہیں. البتہ علم معاون ہے عقل کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے گا. بغیر علم، البتہ ڈگری الگ ہے علم الگ ہے، یاد رکھیے گا، ڈگری الگ ہے علم الگ ہے. ممکن ہے کہ انسان کے پاس ڈگری نہ ہو مگر علم ہے، اور ممکن ہے کہ انسان کے پاس ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہو مگر ڈگری کے لحاظ سے علم نہ ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ ڈگری جہاں ہے وہاں حتما علم بھی ہوگا. عقل اور علم، علم سے زیادہ اہمیت ہے عقل کی، لیکن عقل کے لیے علم معاون ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہوگا تو عقل صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ کو آپ کی معلومات غلط ہیں، اطلاعات اگر غلط ہیں، تو آپ کی عقل جو ہے فیصلہ بھی کمپیوٹر جیسی حیثیت ہے عقل کی. آپ کمپیوٹر میں جو کچھ فیڈ کریں گے نا، نتیجہ وہی آئے گا. اگر آپ کمپیوٹر میں انفارمیشن غلط دے دیں گے، نتیجہ کیا آئے گا؟ وہ غلط نتیجہ آئے گا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی نماز کو. نماز کیا چیز ہے؟ میری عقل نہیں مانتی. حجاب کو میری عقل نہیں مانتی. جہاد کو میری عقل نہیں مانتی. خام کا دوسرے کے خاطر اپنے کو تکلیفوں میں ڈالنا، اذیتوں میں ڈالنا ہے، کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ فلاں قوم مر رہی ہے، مرنے دو. فلاں مار رہے ہیں، مرنے دو. مرنے والے مارنے والے جانے، تمہیں کیا لینے دینا ہے بھائی، ہے نا؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ دوسرے کے مسئلے میں ہم ٹانگ اڑائے پڑے ہوئے ہیں؟ ارے اپنا گھر دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، دوسروں کے لیے آپ یہ جو ہے مرے جا رہے، کہاں کی عقل کی بات ہے؟ یہ سب چیزیں سننے میں اکثر ملتی ہے نا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے عقل کو انفارمیشن غلط دی ہے. آپ عقل سے کہتے ہیں بھائی عقل سنو، ایک قوم ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ناتا نہیں، کچھ نہیں، وہ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. ہم اگر جائیں گے ان کی حمایت کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جاب چھوٹ جائے، ہمارے کاروبار پہ اثر پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے. بتاؤ بھائی عقل جانا چاہیے؟ عقل نہیں، پاگل ہو گئے ہو، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ لیکن عقل سے یہ کہیں کیا ہے عقل، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی خدا نے انہیں بھی پیدا کیا ہے. جس خدا نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، وہ خدا جو ہم سے ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ خدا جسے ہماری یہ جو ہے مصلحتوں کا خیال ہم سے زیادہ ہے، اس خدا کا حکم ہے جب کوئی تمہیں فریاد کے لیے پکارے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی آواز پہ لبیک کہو. عقل بتا لبیک کہیں یا نہ کہیں؟ آپ پوچھو عقل سے تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل سے کہو جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں ساری نعمتیں دی، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اس کی رہین منت، ہم دنیا میں ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے، بتا عقل اس کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کہتی نہ کرو، سب کا شکریہ ادا کرو. جس نے تمہیں ایک پھول دے دیا اس کا تو شکریہ ادا کرو، جس نے پورا باغ دے دیا. عقل کیا کہتی ہے؟ اس کے حکم کو نہیں مانو گے؟ ایک احسان کوئی ہمارے ساتھ کر دیتا ہے، اگر ہم سے کوئی بات کہتا ہے اس کی بات ہم مانتے نہیں مانتے ہیں. ہم بیمار تھے اسپتال میں کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں تھا. ایک صاحب تھے بیچارے دوا علاج سب کچھ لا کے دیتے تھے. اس کے بعد ایک دن ہم سے آئے کہنے لگے بھائی دیکھیے ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں ذرا سا آپ ہمارا یہ بڑا وزنی سامان ہے کچھ ہمارا ہاتھ بٹا دیجیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے ان کی مدد کریں یا نہ کریں. ایک دن بیمار ہو گئے تھے انہوں نے ہماری خدمت کر دی. وہ خدا جس نے پوری زندگی ہمیں دی ساری نعمتیں ہمیں دی آنکھ دیا کان دیا ہاتھ دیا دل دیا گردہ دیا ساری چیزیں دی ہوا دیا آکسیجن دیا دریا پہاڑ درخت کھانے پینے کی چیزیں زمین سب کچھ اس کی عطا. اس کے سامنے سجدہ کریں یا نہ کریں. تو عقل معاون ہے. فرماتے ہیں پیغمبر اسلام عقل الناس سب سے زیادہ عقل مند کون ہے. بہت بڑا سرمایہ ہے نا عقل. سب سے بڑا سرمایہ ہے عقل ہمارے لیے. سب سے بڑا عاقل کون ہے. اشدہم مدارات للناس جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ حلم اور بردباری سے پیش آئے وہ سب سے بڑا عاقل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے انا امرنا معاشر الانبیاء انا امرنا معاشر الانبیاء بالمدارات للناس کما امرنا لاداء الفرائض. جس طرح سے ہمیں فرائض کی یہ جو ہے بجاوری کا حکم دیا گیا ہے نماز کا حکم ہے روزے کا حکم ہے حج کا حکم ہے ہم نبیوں کو اسی طریقے سے جو ہے حلم اور یہ جو ہے بردباری کا حکم دیا گیا ہے. کیوں نبی کاہے کے لیے آیا ہے. تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے نا. ہدایت کے لیے آیا ہے. معجزے دکھانے نبی نہیں آیا ہے. معاف کیجیے گا نبی جو ہے معجزے دکھانے نہیں آیا ہے. نبی ان کو قتل کرنے ان کو مارنے نہیں آیا ہے. یہ سارے کام نبی کرتا ہے مگر کاہے کے لیے. اس فریضہ منصبی کی خاطر سب سارے کام کرتا ہے. تو اس کی اصل فضیلت یہ نہیں ہے. اصل فضیلت ہے وہ تعلیم و تربیت. وہ اصل کام ہے اس کا. ہمارے یہاں بعض دفعہ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کریں ان کی احادیث کو پیش کریں کہتے ہیں مولانا نے فضائل ہی نہیں پڑھا آج. تو ہمارے فضائل کیا ہیں. مولا علی نے باب خیبر اکھاڑ لیا یہ ہے فضیلت. مرحب کا سر قلم کر دیا یہ ہے فضیلت. عمر ابن عبدالبود کو جو ہے پچھاڑ دیا یہ ہے فضیلت. فلاں کو اتنے اونٹ دے دیے یہ ہے فضیلت. لیکن جب مولا کی تعلیمات پیش کی جاتی ہے یہ تو مولا کے تو فضائل ہی نہیں بیان ہوئے. اصل فضیلت تو مولا کی یہی ہے. اس کام کے لیے وہ آئے ہیں. کاہے کے لیے آئے ہیں. سکھانے آئے ہیں ہدایت دینے آئے ہیں راستہ دکھانے ہمیں آئے ہیں. ایک بہت اچھا ٹیچر ہے بہت اچھا معلم ہے کلاس میں آتا ہے. کلاس میں آنے کے بعد شاگرد شروع ہوتے استاد کتنے خوبصورت ہیں آپ استاد آپ کی آواز کتنی میٹھی ہے استاد آپ کے پڑھانے کا انداز استاد کہتے تھینک یو شکریہ. اب مگر اب بچے چپ ہی نہیں ہو رہے ہیں استاد کو پڑھانے نہیں دے رہے ہیں یا استاد جب پڑھا رہا ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور جہاں استاد نے کہا توجہ کہ سبحان اللہ استاد کیا انداز ہے پڑھانے کا. اگر ٹیچر واقع ٹیچر ہے کیا گزرے گی اس کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر کتنا درد ہوگا اس ٹیچر کو یہ جو ہے معلم کو ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کے معمولی ٹیچروں کا عالم ہے. وہ جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا معلم ہے اس کی بات ہی اگر آپ نہ سنیں اس کی تعلیمات ہی کو اگر آپ نہ سنیں استاد کو خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ آپ کتنے اچھا پڑھاتے ہیں. یا استاد اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا شاگرد امتحان میں اول نمبر سے پاس ہوتا ہے. کب استاد کو خوشی ہوتی ہے. یہ تو عام اساتذہ کی ہے جن کے یہاں بہرحال نفسانیت پائی جاتی ہے. بہرحال آپ ہماری مجلس کی تعریف کریں بہرحال کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں کچھ ہے نا نفسانی کتنا ہی اخلاق ہم لے کر کے یہاں آ جائیں. لیکن وہ ہستیاں جن کی خدا ضمانت دیتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تم تو چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. ایک دفعہ چاہت ہوتی ہے مگر ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں. بعض دفعہ دل چاہتا ہے فلاں کو تھپڑ مار دیں نہیں مارتے. دل تو چاہا تھا نا थप्पड़ नहीं मारा, नहीं नहीं गुनाह है, अल्लाह ने मना किया है, थप्पड़ मत मारना इसको। तो हमारे यहां जो अच्छे होते हैं वो ये होते हैं, जो अच्छे हैं वो ये होते हैं। मसीहियत कुछ और है, अमल कुछ और है। लेकिन ये वो हस्तियां हैं सिर्फ ये अमल में गुनाह नहीं करते, मसीहियत में भी गुनाह नहीं करते। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। मैंने अभी जुलूस से पहले जो मजलिस पढ़ी थी उसमें एक हदीस पैगंबर की पढ़ी थी ना, हदीस पढ़ी थी कि जब पैगंबर इस्लाम ने अलम जो है मौला को खैबर में दिया है, कि आज अगर किसी से पूछा जाए कि खैबर में मौला अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या थी, तो कोई कहेगा सबसे बड़ी फजीलत ये कि पत्थर पे अलम को गाड़ दिया। पत्थर पे अलम दीन का गाढ़ा किसने, कोई कहेगा सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि मरहब जैसे पहलवान को पछाड़ा। कोई कहेगा कि सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि खैबर के दरवाजे को उखाड़ा। पत्थर पे अलम दीन का गाढ़ा किसने, मरहब से पहलवान को पछाड़ा किसने, असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दर खैबर को पूरा घूम फिर के, यही तीन फजीलतें तो आई ना। कोई कहेगा अलम का मिल जाना सबसे बड़ी फजीलत थी, क्योंकि अलम के पीछे बहुत सारी फजीलतें थी ना, जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह उसे दोस्त रखता होगा। लेकिन पैगंबर ने सबसे बड़ी फजीलत जो खैबर में अली के बयान की, इसमें से कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है। जिस वक्त पैगंबर ने अलम दिया है मौला के हाथ में, अलम दे करके जो जुमला पैगंबर ने कहा, या अली लैं यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुन लका मिनद दुनिया वमा फीहा, ए अली तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए से किसी एक की हिदायत कर दे तो तुम्हारे लिए कायनात की तमाम नियमतों से बेहतर है ये नियमत, तुम्हारे जरिए अगर किसी एक की हिदायत कर दे। इसी से इस्लामी जिहाद का फलसफा भी मालूम होता है। इस्लाम में जिहाद काहे के लिए है? इस्लाम में जिहाद कत्ल खुरेजी के लिए नहीं है, किसी के इलाके पर कब्जा करने के लिए नहीं है, किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं, अपनी बरतरी साबित करने के लिए नहीं है, हिदायत के लिए है। या अली लन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुन लका मिनद दुनिया वमा फीहा, मरहब को कत्ल कर देना, अमर इब्न दाऊद का सर कलम कर लेना खैबर, ये हैं बड़ी फजीलतें, छोटी नहीं हैं, बड़ी फजीलतें हैं। लेकिन अली जैसे अली के लिए छोटी फजीलतें हैं। भाई एक 10 साल का बच्चा है यहां पे, तकरीर कर दे 10 मिनट की तकरीर कर दे, सब वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना होगा कि नहीं होगा। वो बच्चा जो यहां पर मामा बकरा पहन के आता है छोटा वाला, आज नहीं आया है, ये बच्चा अगर आकर के 2 मिनट बोल दे, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सब उसकी तारीफ करेंगे ना, हाथों हाथ लेंगे उसको। अच्छा वैसी तकरीर मैं कर दूं, उतनी तकरीर मैं कर दूं, फिर क्या कहेंगे आप, है ना। वो बच्चे के लिहाज से तो अच्छी चीज है, लेकिन खैबर का दर उखाड़ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बुरी बात है, मरहब जैसे पहलवान को पछाड़ देना हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात है, पत्थर पे दीन का आलम गाड़ देना हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात, लेकिन अली जैसे के लिए कुछ नहीं है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फरमाते हैं कि इन्ना उमिरना माशर अलंबिया बिल मुदारात कमा उमिरना बे अदा इल फरीजा, हम अंबिया को हिल्म और बुर्दबारी का वैसे ही हुक्म दिया है जैसे नमाज और रोजे का हुक्म दिया गया, जितना वो अहम है उतना ही ये भी अहम है, क्योंकि तालीम और तरबियत जो है वो हिल्म और बुर्दबारी के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाएंगे, जरा सी बात पर गुस्सा होते जाएंगे, फिर आप किसी को हिदायत नहीं कर सकते, किसी को नसीहत नहीं कर सकते, किसी को आप पढ़ा नहीं सकते, किसी को तबलीग نہیں کر سکتے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مبلغ, ایک یہ جو ہے مصلح جو اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر حلم ہو, سیاہ صدر ہو, یہ جو ہے بردباری پائی جاتی ہو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نماز عشاء پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, مطلب ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ذرا سی بات پہ آتے باہر. یہاں پہ کسی کوئی نوجوان ہے یا کوئی بوڑھا ہے, کوئی بھی ہے, بہرحال کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی ہیں, اے جہنمی ہے یا فلاں ہے, کیا خبر ہے. ٹھیک, گناہ ہے, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, اسے روکنا ہے, سمجھانا ہے, لیکن سمجھانا ہے, جہنم میں نہیں بھیجنا ہے. سمجھانا ہے, سمجھانا ہے, اس میں کوتاہی نہیں ہونا ہے. اس کو آپ آئینہ ہے نا, بالکل آئینے والا کام کرنا ہے, چپ نہیں رہیں گے. لیکن ہر چیز کو کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بہت پیار کرتے, بڑی محبت کرتے تھے. پھر جو اصحاب تھے, جو ہمارے یہاں اصحاب کی تعریف ہے, سب ارد گرد پروانوں کے مانند پیغمبر کے ارد گرد رہتے تھے. کیوں رہتے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے پاس قرآن تھا. قرآن وجہ بیان کرتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیغمبر, یہ جو آپ کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ خشن ہوتے, تند مزاج ہوتے, ترشرو ہوتے, قرآن رکھا رہ جاتا, سب چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے, سب چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے. لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر پیغمبر کامیاب ہوئے, کامیابی کا راز پیغمبر کی کیا تھا؟ وہ حلم, وہ یہ جو ہے بردباری پیغمبر کا راز تھا. آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اٹھا کر کے دیکھیں, اگرچہ وقت میرا ختم ہو چکا ہے, لیکن دو چار منٹ لے لوں گا. آپ دیکھیں حضور کی زندگی میں, حضور مسجد جا رہے ہیں, ایک یہودی آیا, راستے میں حضور کو جو ہے پکڑ لیا, آپ پہ اتنا میرا پیسہ باقی آپ دیجیے. کہاں قرضہ ہے, کیوں آج جھوٹ بولتے ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ہے, اچھا بھائی ہے بھی تو, یہاں جیب میں تو نہیں, میں چلو گھر تمہیں دے دیتے ہیں, پیسہ ہی تمہیں چاہیے نا, جھوٹ کیوں بولتے ہو, بولو دے دو, ہم تو ایسے ہی ہر وقت دیا کرتے ہیں. اس کے گھر آنا, آج تک کوئی ان کے ہاتھ خالی ہاتھ گیا ہے؟ تو تمہیں حلال طریقے سے مل رہا, حرام راستہ کیوں اپنا رہے ہو؟ نہیں, ہمیں چاہیے اور ابھی چاہیے, یہی چاہیے, تو یہاں تو نہیں ہے. وہ راستہ روکے کھڑا ہے, وہ پیغمبر دھکا دے کے اٹ بھی کر سکتے تھے, اس کو دھکا دیتے, کھڑے ہیں پیغمبر, وہ اصحاب نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت چل رہا ہے, اول وقت نکل رہا ہے, اب کبھی ہوا نہیں تھا, صادقہ نہیں تھا, تشویش ہوئی اصحاب کو. نکلے مسجد, دیکھیں کہاں آئے گلے میں, دیکھو وہ تو ایک یہودی پکڑے ہوئے, اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابا جو ہے یہودی نے حضور کی گردن میں ابا لپیٹ کے کھینچ رہا تھا, اتنا زور سے کھینچا تھا کہ ابا کا نشان پڑ گیا تھا. اصحاب دیکھا جھپٹے اس کی طرف, تو میں لگا نہیں نہیں رک جاؤ, کیا بات ہے بھائی, یہ ہمارا ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, تم لوگ کیوں خام خواہ پریشان ہو رہے ہو, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب جو یہودی نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا, ارے کون ہے, اتنا حلم, اتنی جو ہے بردباری, اتنا صبر, اتنا تحمل, اتنا سیاہ صدر, اتنی قوت برداشت نبی ہی میں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سارے ائمہ کی اٹھا کر کے, سارے ائمہ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سیرت پیغمبر کی سیرت ہو, ٹائم نہیں لگے میں بیان کروں, مولا کائنات کی سیرت, امام حسن کی سیرت, امام حسین کی سیرت, حلم بردباری. صبح عاشور ہے, امام حسین نے اپنے خیمے کے پشت پر خندق کھود کر کے آگ جلا دی تھی اس کے اندر, تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. جنگی حکمت عملی امام کی, شمر جو ہے وہ گھوڑا دوڑا کے پیچھے کی طرف جائزہ لیتا, وہ چاہ رہا تھا پیچھے سے حملہ کرنا, جب اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے تو نقشہ ہی کچھ اور ہے, وہاں سے حملہ نہیں کر سکتا تھا. جسارت کرتا ہے امام کی شان میں, گستاخی کرتا ہے, نقل نہیں کر سکتا اس جملے کو جو شمر نے کہا ہے امام حسین کو. حبیب نے مظاہر کو تحشا گیا, مولا نشانے پر ہے, بڑا خبیث ہے یہ, بڑا خبیث ہے، نشانے پر ہے، کہیے اس کا کام تمام کر دو. نہیں حبیب، نہیں حبیب، نہیں، ہم کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں حلم، کس کا حلم ہے؟ تین دن کے پیاسے کا حلم ہے. تین دن سے اس پر پانی، اسے ہی پر پانی نہیں بند ہے، اس کے چھ مہینے کے علی اصغر پر بھی پانی بند ہے. اس کی تین سال کی سکینہ ہائے پیاس کے نعرے لگا رہی ہے، مگر امام حسین کا حلم ہے، کس مرحلے پر حلم ہے؟ اب جتنے بھی ہیں اس خاندان کے فرد، جناب زینب کو دیکھ لیجئے، امام سجاد کو دیکھ لیجئے، کوفے شام طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، مگر حلم کا پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے. شام میں پہنچتے ہیں، عالم یہ ہے کہ امام سجاد کا اونٹ کے اوپر رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے. ایک بوڑھا شخص وہاں کھڑا ہوا ہے، امام کو دیکھ کے کہتا ہے، خدا کا شکر جس نے تمہیں ذلیل کیا، خدا کا شکر جس نے تمہارے بڑوں کو قتل کیا. یہ سننا تھا کہ امام ایک دفعہ کہتے، بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں اسے، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں ہم نے تو پڑھا ہے. مگر تم سے قرآن سے کیا واسطہ؟ کیونکہ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا یہ خارجی ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ یہ راکب دوش رسول ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا کے گود کے پالے ہیں؟ بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. امام کہتے ہیں تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، بات ذل قربہ حقا. کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہاں پڑھی ہے؟ وہ ساری آیتیں جو اہل بیت کے شان میں امام ایک ایک کر کے بیان کرتے جا رہے ہیں. وہ آدمی گھبرا جاتا ہے، آخر تم نے اتنی ساری آیتیں کہاں سے یاد کر لی؟ امام کہتے بھائی جن قربا کی محبت کا اللہ نے تقاضا کیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن اہل بیت کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں. ارے وہ کہنے لگا جلدی بتاؤ تم ہو کون؟ امام کہتے ارے میں علی ابن حسین ہوں. کون حسین؟ رسول کا نوازا حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین. یہ ان کے حلم کا عالم ہے. اللہ اخیر بنی امیہ نے شام میں کچھ ایسا یہ جو ہے پروپیگنڈا کر رکھا تھا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے، اپنے نہیں جانتے تھے. اہل بیت جس وقت قید خانے میں قید ہیں، قید خانہ کیا تھا، ٹوٹا ہوا گھر تھا، ٹوٹا ہوا خرابہ تھا، جس کی چھت اب گری تب گری کا عالم تھا. اہل بیت کو رکھا ہی یہاں گیا تھا کسی طرح سے چھت گر جائے وہ اس کے نیچے دب کے مر جائیں. اہل بیت قید خانے میں ہیں، ایک عورت قید خانے میں کچھ کھانا لے کر کے آتی ہے، کھانا لا کر کے جناب زینب کو دیتی ہے کہ بیوی سے اپنے بچوں کو کھلا دو. جناب زینب کہتی ہے بیوی ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. وہ عورت کہتی بیوی یہ صدقہ نہیں، یہ تو جو ہے نظر ہے، یہ نظر کا کھانا ہے. جناب زینب کہتی کیسی نظر، کیسی نظر؟ کہا میں بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، میرا بابا مجھے مشکل کشا علی کے پاس لے کے گیا، کیونکہ ہم لوگ علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، وہاں پہ لے کے گیا. میری شہزادی فاطمہ زہرا بھی زندہ تھی، میں بی بی کے پاس گئی، بی بی میرے مشکل کو دور کر دیجئے، مجھے شفا دے دیجئے. اتنے میں میرا آقا حسین جو چھوٹا سا تھا میرا آقا آ گیا. بی بی نے کہا اے بیٹا حسین دیکھو یہ بیمار ہے، اپنا ہاتھ اس کے سر میں پھیر دو. اس چھوٹی سی بچی کے سر پہ امام حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے ہی میرے آقا نے ہاتھ پھیرا مجھے شفا مل گئی. اب حالات زمانہ سے میں شام آ گئی ہوں، بڑا زمانہ ہو گیا اپنے آقا کی زیارت کیے ہوئے، ایک مدت ہو گئی اپنی شہزادی کو نہیں دیکھا ہے. میں نے نظر مانی ہے، جب بھی کسی پردیسی کو دیکھوں گی، جب بھی کسی اسیر کو دیکھوں گی، اسے کھانا پانی دوں گی تاکہ اس کی طفیل میں خدا ہمیں زیارت نصیب کر دے. ایک دفعہ زینب نے کہے بی بی اب تمہاری نظر قبول ہو گئی، تمہاری نظر پوری ہو گئی. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جس حسین کی زیارت کا شوق ہے وہ جو یزید کے دروازے پہ سر لٹکا ہوا ہے، وہ حسین کا سر ہے جس زینب کو تو دیکھنا چاہی تھی وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہوئی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں حلم و بردباری کی توفیق عنایت فرما. بارے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بارے اللہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق کرامت فرما. بارے اللہ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. معبود ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. بارے اللہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے مسلمانوں کو اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کو اپنی حفاظت میں قرار دے. بارے اللہ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح فرما, وإلّا انہیں نیست تو نابود فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصار رحمت حسین.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.